نماز پڑھنے والوں کو سب طرف ایک مسئلہ پیش آتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے نمازی پریشان بھی رہتے ہیں اور کچھ کو مسئلہ پیش آتا ہے لیکن وہ کبھی غور نہیں کر پاتے، پریشان نہیں ہوتے، لیکن کچھ بکثرت اس سے پریشان رہتے ہیں۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ مسئلہ ہے نماز پڑھنے کے دوران نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اس نماز کا فائدہ کیا ہے جس میں توجہ رہی نہیں۔ اس کی ایک شکل کبھی یہ بھی بنتی ہے کہ آدمی نے جو ہی نماز شروع کی اسی وقت قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں اور یہ خیالات مسلط رہتے ہیں، سلام پھیر دیا تو سارے خیالات ثابت ہیں۔ ارادہ کر کے رکھتا ہے کہ اب میں ادھر ادھر خیال نہیں جانے دوں گا، ادھر ادھر خیال نہیں جانے دوں گا اور پوری توجہ سے نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر ساری نماز اسی خیال میں گزارتا ہے کہ میں ادھر ادھر خیال نہیں جانے دوں گا۔ وہ جو ادھر ادھر خیال لے جانے والا ہے وہ پھر بھی خوش ہے، کہنے لگا کم سے کم نماز کی طرف آپ کا خیال آیا نہیں، آپ اسی کشمکش میں رہے کہ میں ادھر ادھر خیال نہیں جانے دوں گا تو کم سے کم نماز کی طرف پھر بھی نہیں آتا۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے، کیا ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اگر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی؟ جواب ہے کہ نہیں، شریعت نے ہم کو اس بات کا مکلف نہیں بنا۔ لہذا اگر کسی شخص نے نماز اس حال میں پڑھی کہ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس کی توجہ نماز کی طرف رہی ہی نہیں، سلام پھیرنے کے بعد اب سوال ہوگا یہ نماز ادا ہوئی یا نہیں، تو جواب ہے کہ بالکل ادا ہو، ادا ہو۔ کیسے؟ بطور مثال کے لے لیجئے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس کھانا کھانے کے دوران وہ کسی چیز کی طرف سوچتا رہا، کھاتا رہا، اور اس کا دھیان اس چیز کی طرف اتنا مبذول تھا کہ سارا کھانا بھی ختم کر گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو کھانے میں مزہ آیا کہنے کا مجھے دھیان ہی نہیں ہے، ہاں کہتا یہ کھانا نمک زیادہ کم تو نہیں تھا، کہنے کا مجھے خیال ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب سوال ہے کہ کھانا پیٹ میں پہنچا یا نہیں، کہاں کھانا تو پہنچا پیٹ، اس کھانے سے بھوک مٹے گی یا نہیں، کہاں بھوک بھی مٹ جائے گی، اس کھانے سے آپ کے جسم کو طاقت پہنچ جائے گی، کہاں پہنچ جائے گی، ہو سکتا ہے میڈیکل کی کوئی قسم ایسی ہوگی جو یہ بتائے گی کہ صاحب جب تک پوری توجہ سے کھانا نہیں کھائیں گے تب تک وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنے گا، تو ایک الگ کیس ہے۔ لیکن یہ تو خیر ویسے ہی مثال ہے، لیکن اصل چیز جو سمجھانے کی وہ یہ، ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ تیزی کے ساتھ گھر چلے اور تیزی کے ساتھ پھر واپس آ گئے، تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی تھی، آپ اچانک چلے گئے اور تھوڑی دیر میں پھر واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ میرے گھر میں کئی دن سے کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میری وفات ہو جائے اس حال میں کہ وہ پیسہ موجود تھا تو گویا میں دنیا اپنے گھر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس لیے میں جاتے ہی اس کو پہلے خیرات کر کے آیا ہوں، اس کو دیا وہاں، ہو سکتا ہے گھر میں ہی حضرت عائشہ کے گھر میں ایک باندھی تھی بریرہ، ہو سکتا ہے اس کو دیا ہوگا، تو کسی کو دیا ہوگا لیکن باہر خیرات کر کے واپس آ گئے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو حضور کے ذہن میں خیال آیا یہ کب آیا کہ نماز کے بیچ میں، کیا نماز کے بیچ میں اس خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں ٹوٹتی۔ لہذا اگر نماز کے دوران خیال ادھر ادھر چلا جائے، پہلی بات یہ ہرگز نہیں سمجھنا ہے کہ اس نماز کا فائدہ ہی کیا ہے، یہ ہرگز نہیں سمجھنا، بلکہ یہ کہنا چاہیے اس نماز کا بھی فائدہ ہے۔ کیوں فائدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کھڑے ہونا، میں کھڑا ہوں، اللہ نے فرمایا تو حضور نے فرمایا تو سر فاتحہ پڑھو وہ میں نے پڑھی، رکو کرنے کا حکم تو میں نے رکو بھی کیا، نماز کے جتنے ارکان تو سارے میں نے ادا کر دیے۔ ایک چیز باقی رہ گئی وہ ہے خشوع نہیں رکھ سکا میں، لیکن وہ خشوع رکھ نہیں سکا میں وہ میری عمدن میری غلطی نہیں ہے، وہ میرا توجہ ادھر ادھر رہا اور اس کی وجہ سے میں توجہ نماز کی طرف نہیں رکھ سکا، لیکن یہ نماز تب بھی نمازی ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے توجہ ہی نہیں کرنی؟ کہ نہیں، کوشش تو کرنی ہے کہ میری توجہ نماز کے لیے پیدا ہو جائے، نماز کی طرف میری توجہ پیدا ہو جائے، کوشش کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے کہ جب ہم نے باقاعدہ وضو کیا، ہم کوئی بھی کام کرتے پوری اخبار کتنی دلچسپی سے آدمی پڑھتا ہے، ساری توجہ اسی پر ہے، خبریں کتنی دلچسپی سے آپ نے سنتا ہے, ساری توجہ اسی پر. غرض یہ کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ساری توجہ اسی پر مبذول رہتی ہے. تو نمازی بیچارے کا یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہی نماز شروع کرتے ہیں تو توجہ نماز کی طرف رہتی نہیں, وہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہوں میں سے کئی وجہیں ہیں, اور ایک اہم وجہ ہے جب بار بار آنکھوں کی وجہ سے گناہ ہو کر کے دماغ میں گندگی جمع ہو جاتی ہے تو نماز کی طرف وہ خیالات نہیں آنے دیتا. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب آنکھوں کا گناہ ہوتا رہتا ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز کی طرف خیال نہیں آنے دے گا. جو ہی نماز شروع کرے گا تو قسم قسم کے خیالات ذہن پر مسلط ہو جاتے ہیں, اور سلام پھیرنے کے بعد ہی آدمی واپس آ جاتا ہے, پھر وہ سارے خیالات غائب ہو جاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو خیالات ذہن پر مسلط ہوتے ہیں یہ اصل میں شیطان کی مہم ہوتی ہے. وہ ایک مہم میں ناکام ہو چکا ہوتا ہے تو اب اگلا فتنہ بول آتا ہے. پہلی مہم اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازی نہیں بننے دے گا اور قسم قسم کی رکاوٹیں لائے گا, لیکن اگر اس میں شکست ہو گئی اسے اور یہ نماز پر کھڑا ہو گیا, نماز پر جب یہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا تھا میں کوشش تو کر رہا تھا کہ بے نمازی بنے, لیکن میں اس میں ناکام ہو گیا, تم تو نمازی بن گئے, اور اب اگر کبھی کبھار تم سے چھوٹ جاتی ہے تو قضا پڑھ لیتے ہو, کبھی کبھار چھوٹ جاتے ہیں تو تمہیں احساس رہتا ہے یہ نماز مجھ سے چھوٹی کیوں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو احساس تمہیں رہتا ہے اس کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ اب میں تم کو بے نمازی تو بنا نہیں سکوں گا, وہ تو تم نمازی بن گئے. اب اگلا سٹیپ میرا یہ ہے کہ میں تم کو نماز پڑھنے کے دوران نماز کے ساتھ دھیان نہیں آنے دوں گا. تو گیا یہ اگلے میدان دوسری جنگ رہی, پہلے میدان کی وہ جنگ ہار چکا ہوتا ہے, اب اگلے میدان کی دوسری جنگ ہوتی ہے. اب اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں آنے دے گا, اور اس میں وہ اس جگہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اس نماز میں کہاں دھیان رہتا نہیں, لہٰذا اس نماز کا فائدہ کیا ہے, کوئی فائدہ اس نماز کا نہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ چلیے ایک میرا مقصد تو پورا ہو گیا کہ آپ کی نماز کو آپ کی نظر میں بے حیثیت کرا دیا, آپ اپنی نماز کو بے حیثیت کہہ دیں, یہ بھی میری ایک کامیابی. اور یہ عجیب و غریب کامیابی, آدمی اپنے قیمتی عمل کو کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں, یہ تو ہے توازو کی بنا پر کہے, وہ الگ چیز ہے کہ یا اللہ جیسے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوئی. اور یہ خود حکم سکھایا بھی ہے, وہ جو ہے نا جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر, صحیح حدیث میں ہے, لیکن حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھو. وجہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ہماری جو حالت ہونی چاہیے تھی ویسی رہی, جب ویسی حالت رہی نہیں تو گویا ویسی نماز بن نہ سکی, جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز بن نہ سکی, سلام دینے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ معافی دے دیجئے ویسی ہو نہیں سکی. یہ بالکل آپ مان لیں ایسے ہی جیسے کبھی کبھار ہمارے یہاں کشمیر کی جو پرانی اچھی عادتیں رہی ہیں, اچھی قدریں رہی ہیں, اچھی ویلیوز جنہیں کہ آپ کہیں گے, ان میں سے یہ بھی تھا کہ جب کسی محترم آدمی کو گھر میں بلائیں گے اس کو بہت اچھی طرح سے پرتکلو کھانا کھلائیں گے, اور پرتکلو کھانا کھلانے کے بعد جب اس کو رخصت کریں گے تو کہتے تھے معاف کرنا ایسے اس نے کہیں کو اتنا سارا تو کھلایا, وہ اگلے وقت بھی کھانے کی ہمت اب رہے گی نہیں, پھر بھی آپ کہیں گے کہ معاف کرنا ایسے اس نے کہیں کو. یا کبھی کہتے ہیں یہ پہلے کروں کہ گور میں کہیں, اور کیا چاہتے تھے آپ کیا پورا گھر بھرنا چاہتے تھے, لیکن بہت کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اس تصور سے اگر آدمی کوئی کہے گا صاحب میری نماز کس قابل ہے, وہ الگ چیز ہے, وہ خوبی ہے. صحابہ بھی یہ کہتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو فرمایا تھا تم کو میرے بعد قسم قسم کی مشکلات آئیں گی برداشت کر لینا. حضرت انس کہتے ہیں یہ بیان کرنے بعد افسوس, حضور نے ہم سے جیسا کہا تھا صبر کرنا ہم نہیں کر سکے رسول اللہ, حالانکہ کیا, کہیں بے صبری نہیں ہوئی ہے, یعنی کہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں افسوس جیسا نہیں کرنا چاہتے ویسا. بالکل ایسے جیسے بیٹے نے اپنے باپ کی خوب خدمت کی, ہسپتال میں گھر میں بھی علاج معالجے میں بھی کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی, اس کے بعد جب باپ کی وفات ہو گئی تو کہتے تھے کچھ ہی نہیں کیا ہم کچھ کر ہی نہیں سکے, اور کیا تو بہت آپ نے, مگر جو وہ بہت کچھ کیا اس کو کچھ نہ سمجھنا یہ خوبی, لیکن خیالات کے ادھر ادھر جانے کی وجہ سے اپنی نماز کو سمجھنا یہ کسی قابل نہیں. یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ چلیے میں آپ کو اگر بے نمازی نہ بنا سکا لیکن کم سے کم اس میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کی نماز آپ کی نظر میں بے حجت تھا, اس لیے اس کی بنیاد پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اب نماز کے ساتھ توجہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں پہلا کام جو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. جب ہم ترجمہ یاد کریں گے تو ترجمے کی بنیاد پر تلاوت کریں گے, الفاظ کی بنیاد پر تلاوت نہیں کریں گے. مطلب کیا, جب ہم جو کچھ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ کر پڑھیں گے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. مثلا ایک شکل یہ ہے, ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک تعالیٰ جل جلالہ ولا الہ الا انت. یہ ایک پڑھنے کا ہمارا طریقہ. اگر ہم نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا, ترجمہ یاد کرنے کے بعد ہم ایک ایک جملہ پڑھیں گے, سبحانک اللہم, ترجمہ یا اللہ آپ کتنے پاک صاف. اسی میں خیال آ سکتا ہے, جو ہم کو کھانے کی ضرورت, پینے کی ضرورت, جو کھاتے ہیں وہ گندا بن کر نکلتا ہے, ہوا عمدہ ہم نے ہوا جسم میں لی وہ گندی ہوا بن کر باہر نکلتی ہے, سانس جو لیا وہ تھا آکسیجن, باہر نکلا تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گندی ہوا, کبھی منہ سے گندی ہوا نکلتی ہے, کھائیں گے نہیں تو زندہ رہ نہیں سکیں گے. اللہ کو ان میں کسی بھی چیز کی نہ حاجت نہ ضرورت نہ کوئی کمی ہے, کتنا پاک ہے خدا. بتوارا قسموں کا اس کا نام بھی پاک, اس کی ذات بھی پاک, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ تمام باتیں جب معلوم ہو گئی, اس کا تب یہ ہوا کہ ایک ایک جملہ انتہائی قیمتی ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, ہم غیر خدا کو مخاطب بنا رہے ہیں, آپ کتنے پاک ہیں, کتنے اونچے ہیں, آپ کی ذات کتنی عجیب ہے, آپ کا نام کتنا مقدس ہے, آپ کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں ہے, میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں, شیطان سے مجھے بچائیے, آپ کا نام لے کر میں آغاز کر رہا ہوں, تمام تعریفیں آپ ہی کی ہیں, آپ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں, میں آپ ہی کی عبادت کر رہا ہوں اور آپ کی عبادت کے لیے آپ ہی کی مدد چاہیے, یا کہ نابود ہو یا کہ رستہ ہی. اب میں درخواست کرتا ہوں مجھے ہدایت دے دیجیے, اور ہدایت بھی بتا دیتا ہوں نبیوں والی ہدایت, مجھے گمراہ قوموں کی ہدایت نہیں چاہیے, گمراہ قوموں کا راستہ. کتنی اچھی اچھی باتیں کہہ رہا ہے اپنی زبان, لیکن جب ان باتوں کا خیال ذہن رکھ کر کے پھر جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کی ساری توجہ اسی نواز ہوگا, آپ کو ادھر ادھر خیال ہی نہیں جائے گا. اب آپ نے کوئی سورہ پڑھنی شروع کی, مثلاً رب کا جیسا ملتی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے آپ کو یاد ہے, اور ہاتھیوں کی فوج لے کر جب آیا تھا وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے, میں نے کہا کیا انجام کر دیا تھا, چڑیوں کے ذریعے ان کو مسمار کرا دیا تھا. چڑیوں کے ذریعے مسمار کرایا تھا, چڑیاں چونچ میں چھوٹے سے کنکر لے کر کے بال پھانسی دے کر ایٹم لے کر ان پر برساتی تھی, وہ بکھر جاتے تباہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ساری تاریخ ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہے, ترجمہ کے ذریعے سے وہ سارا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا خیال ادھر ادھر جائے نہیں, کہ ساری توجہ کسی پر رہی, جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. تو ایک کام تو کرنا ہے, ترجمہ یاد کرنا. اس ترجمہ یاد کرنے کے کئی فائدے ہوں گے, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کی طرف توجہ رکھنے میں آسانی ہوگی, دوسرا فائدہ ہوگا کہ اتنا حصہ تو کم سے کم قرآن کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ سکے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں. ایک کام یہ کرنا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے یادداشت کی بنیاد پر پڑھنا اور ایک ہے ارادے کی بنیاد پر پڑھنا. یادداشت کی بنیاد پر پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے شتاب کر دیا, یوں سمجھے گاڑی سڑک پر ڈال دی تو وہ دوڑ رہی ہے, وہ کیسے, ہم ملار 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 ہمارے ہمارے اپنا یہ ہے وہ یادداشت کی بنیاد پر پڑھنا. دوسرا ہے سوچ کی بنیاد پر پڑھنا, سوچ کی بنیاد یعنی ارادوں کی بنیاد پر پڑھنا. میں پہلے دل میں ارادہ کرتا ہوں اب پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین, اب میں آگے نہیں جاؤں گا, پہلے دوبارہ ارادہ کروں گا اگلی بار آج پڑھنے کے لیے, ارادہ میں نے دل میں کر لیا اب کرتا ہوں الرحمن الرحیم, اب آگے نہیں جاؤں گا, پہلے دل میں نیا ارادہ کروں گا اگلی آج پڑھنے کا, پھر کروں گا الرحمن مالک یوم الدین, پھر جو ہی ختم کیا تو میں اب ارادہ کروں گا کون سی سورت پڑھوں. اس سورت کا ایک لفظ کا ایک آیت کا میں نے پہلے ارادہ کر لیا پھر اس کو پڑھنا ہے, تو ہر جملہ ارادہ کر کے پڑھنے سے ساری توجہ نماز کر. جب یہ کرنے لگیں گے تو توجہ ساری نماز کی طرف رہے گی, ادھر نہیں جائے گی. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جو صورتیں بہت زیادہ اچھی یاد ہیں وہ نہیں پڑھنی ہے نماز میں, جو صورتیں بہت اچھی یاد ہیں وہ نماز میں نہیں پڑھنی ہے, کیونکہ وہ بہت اچھی یاد ہیں, جو ہی زبان آپ اوپر ڈال دیں گے وہ خود بخود چلتی رہے گی زبان. جن صورتوں میں کچا پن ہے, بھولنے کا ڈر ہے, ان صورتوں کو پڑھنا ہے تو آپ کو فکر رہے گی ہمیں بیچ میں اٹک گیا تو پھر کیا ہوگا, اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی ساری توجہ اسی کی طرف رہے گی, میں اٹک نہ جاؤں کہیں, کوئی لفظ بھول نہ جائے کہیں. یعنی نئی نئی صورتیں پڑھنے کی زیادہ کوشش کریں, وہ اللہ الحمد للہ ہمارے کیونکہ وہ یاد ہی ہے تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ سوچ اگر کہیں اور رہے گی دبا بچاری خود بخود ٹھیک بھوٹ پر جا کر کے وہاں رک جائے گی. اس کے مقابلے میں اگر یعنی یہ سمجھیے ایک ایسی روڈ پر آپ باغی ڈال رہے ہیں کہ جہاں ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, 4 فٹ 7 فٹ کی چوڑی روڈ ہے, سامنے سے کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی, آنکھیں بند کر کے چلاتے رہیے اور ایکسلیٹر دباتے رہیے, وہ خود ہی جائے گی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو قدم قدم پر رکاوٹ ہے تو ہر ہر جگہ پر آپ جو کچھ کریں گے وہ سوچ سوچ کر کریں گے. بس اسی طرح سے یہاں غرض یہ کہ ایک ہے سوچ کی بنیاد پر پڑھنا اور ایک ہے یادداشت کی بنیاد پر پڑھنا. یادداشت کی بنیاد پر نہیں, سوچ کی بنیاد پر پڑھنا ہے. سوچ آپ کی بہت زیادہ استعمال ہو جائے گی جب نئی نئی صورتیں پڑھیں گے. مثلا جی مجھے ویسے تو یاد ہے والآتیات ذبحاً, لیکن ڈر ہے کہیں اٹک نہ جاؤں, اسی سورت کو پڑھوں. جی آپ اسی سورت کو پڑھوں گا لہٰذا والآتیات سارا ڈر رہے گا, والآتیات ذبحاً فلبوریات قدحاً فل وغیرہ صبحاً اثر نہ دکھے نہ کام. یہ جو سارا ذہن اسی طرح لگا ہوگا, اس میں اب خطرہ ہے اٹک گئے پھر کیا ہوگا, اگر گئے پیچھے تو کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں ہے. تو ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں اور اٹک گئے اور اس طرح سے اٹک گئے کہ نکل نہیں پا رہے ہیں تو وہیں پر آپ رکو کر دیجیے. ٹھیک, 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں, نماز ادا کرنے کے لیے جتنا مجھے پڑھنا چاہیے تھا اتنا ادا ہو چکا ہے, میں وہیں پر رکو کر دوں گا اور رکو کرنے کے بعد پھر میری نماز صحیح ہوگی. جو مجھے فائدہ اٹھانا تھا میری ساری توجہ نماز کی طرف رہی, وہ میں نے فائدہ اٹھا دیا. لیکن اگر 3 آیتیں نہیں, اس سے پہلے ہی گئے اٹک گیا, میں بہت زور زور لگا تھا لیکن نکل نہ سکا, سوچا بھی تھا لیکن نکل نہیں پایا, تو پھر اسی صورت میں یا اگر اگلی والی کوئی آیت یاد آ رہی ہے بیچ میں آیت کو تو چھوڑ دیجیے اس آیت کو, اگلی والی آیت پڑھ دیجیے. مثلاً وقینی وزیتونی وطور چینی نہ وحاد البلد الامین, آگے یاد ہی نہیں آ رہا کیا, لقد 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 کچھ نہیں پتا چلا, کچھ نہیں پتا چلا, لیکن یہ یاد آ رہا سن رہا ہوں اصل کافی الدین امن و امن سارا فرم ارجن غیر الدین امن و امن سارا فرم ارجن غیر ممن تو میں کرتے ہوں آپ بھی. اب آیت کیا بنی آپ کی, وقینی وزیتونی وطور چینی سم مراد ہوں اصل کافی الدین امن و امن سارا فرم ارجن غیر, یہ بنی آپ کی صورت. بیچ میں 2 یا 3 آیتیں چھوٹ گئی, اگر اس طرح سے آپ نے پڑھ لیا تب بھی نماز ادا ہو, لیکن اس طرح نماز ادا ہونے میں کچھ جگہوں پر خطرہ ہے کہ نماز ٹوٹ جائے. وہ خطرہ کہاں ہے, وہ عام مسلمان نہیں سمجھ پائے گا, اس کے لیے تو قرآن کی پوری گہری تفسیر معلوم ہونی چاہیے تب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. وہ کبھی 20 کی آیت چھوٹنے کے بعد اگلی والی آیت جب پڑھتے ہیں تو معنی ٹھیک پھر بھی رہتے ہیں, اور کبھی 20 والی آیت چھوٹ جانے کی وجہ سے اگلی آیت پڑھنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں. تو کبھی یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے. میں مثال بتاتا ہوں, فرض کیجیے میں جملہ بتاتا ہوں, عبد الحمید جو اگرا قدر میں رہتا ہے جس کے باپ کی ڈیتھ ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, اس کی گل شادی ہے. یہ ہے جملہ. اس جملے کو اگر ہم نے یوں کہا عبد الحمید کی گل شادی ہے, بیچ کے سارے جملے ٹوٹ گئے, تب بھی بات پوری ہوگی. تو بیچ کے تو 3-4 جملے ہم نے ختم کر دیے. عبد الحمید جس کا جو اگرا قدر میں رہتا ہے جس کے باپ کی ابھی چند دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس کی گل شادی ہے. عبد الحمید کی کل شادی ہے, درمیان کے سارے جملے اگر ہم نے چھوڑ دیے اور اس کے بعد کہا عبد الحمید کا کل نکاح ہے تو بات تو پھر بھی پوری ہو گئی, بات خراب نہیں ہوئی. ایسے کبھی قرآن کریم میں ہوتا ہے درمیان کے جملے چھوڑ جانے کے باوجود مضمون برقرار رہتا ہے, لیکن یہ ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا, اس کو ترجمہ جاننے والا سمجھ سکے گا. لہٰذا اس خطرے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا. تو اس خطرے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالو تو حل کیا ہے, اگر ہم کسی سورت کو پڑھتے ہوئے ابتدا میں ہی اٹک گئے تو بس آسان حل اس کا ہے, اس صورت کو وہیں چھوڑ دیجیے, کوئی اور صورت شروع کر دیجیے. کوئی اور صورت آپ شروع کریں گے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. مثلا ہم پڑھ رہے تھے, میں نے سوچا آج میں پڑھوں گا نئی والی صورت, اس کی وجہ سے ساری توجہ نماز کی طرف رہے گی. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد میں نے کہا والنازعات غرقا, اب آگے یاد نہیں آ رہا. یا میں نے کہا اذا الشمس کورت, آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا کیا ہے. یہاں مجھے تھوڑا سا سوچ, لیکن کتنی دیر سوچنا ہے, 3 سبحان ربی العظیم کہنے میں جتنی دیر لگے گی بس اتنا ہی سوچنا ہے. اگر اتنے میں حل ہو گیا تو ٹھیک, اگر اتنے میں حل نہیں ہو رہا ہے تو سورت وہیں چھوڑ دینا, اگلی بار کوئی سورت پڑھنی ہے. مثلا میں سوچتا رہا مجھے حل نہیں ہوا تو میں چھوڑ کر کے اور بہا وغیرہ گرا سجا ماں وجہ کرو بک مان بنا, یا اس سے آگے اور کوئی سورت کلیہ کافی اللہ آب ماتا بولوں. غرض یہ کہ صورت بدلنے کی اجازت ہے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اچھا, اب جب صورت بدل کر کے آپ گئے تو کیا ہوگا, اس وقت ذہن کبھی تو جائے گا ادھر بھی, وہاں میں جہاں اٹک گیا وہاں ہوا کیا آگے لگا, تو کبھی ذہن سوچے گا اس کو پڑ رہا ہوگا ادھر سے اس کو, زبان چل رہی ہوگی اس پر, ذہن سوچے گا اس پر. اور کبھی ایسا ہوگا کہ ذہن سوچے گا یار وہاں تو میں اٹک گیا, ایسا نہ ہو اس میں بھی اٹک جاؤں, اب سارا ذہن لگے گا اس پر. بارہ ذہن اس کی طرف گیا تب بھی گویا قرآن کی طرف ذہن رہا, اور اگر اس کی طرف آیا تب بھی قرآن کی طرف ذہن آیا, تو وہ خیالات پھر بھی نہیں آیا, تو خیالات سے محفوظ رہے گا. یہ ہے وہ چند تدبیریں جن کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف دھیان روکنے والی چیز جو بہت زیادہ روکنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے حرام پیسہ کھانا. یہ نہیں آنے دیتا نماز کی طرف. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن فرض کرتے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں اس میں کہیں حرام شامل ہے, ہم جو پہن رہے ہیں اس میں کہیں حرام شامل ہے, تو وہ دھیان نہیں آنے دیتا ہے نماز. اور اس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ نماز جتنی طاقتور ہو جانی چاہیے, جتنی مؤثر ہو جانی چاہیے, اتنی مؤثر بن نہیں پاتی. لہذا کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہماری نماز اچھی سے اچھی ہو جائے, خشوع خضوع والی ہو جائے, توجہ والی ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنی نماز کے بارے میں مایوس بھی نہیں ہونا ہے, اور اگر نماز سے مایوس ہو کر نماز کو چھوڑ دیا وہ سب سے بڑا نقصان دیا, وہ تو شیطان چاروں ہاتھ سے تالیاں بجاتا ہے کہ جناب آپ نمازی بن گئے تھے, میں نے نظر ایسا جب میں نے لگایا کہ آپ کو واپس بے نمازی بنا دیا, کہ آپ کی نماز کو ہی ذریعہ میں نے بنایا آپ کا بے نمازی بنانے کا. کیسے ذریعہ بنا؟ آپ کو نماز کی طرف دھیان نہیں رہتا تھا, میں نے بار بار آپ کے ذہن میں ڈالا اس نماز کا فائدہ کیا, اس نماز کا فائدہ کیا, یہاں تک کہ آپ کے اور میں آ گیا چھوڑ دو اس نماز کو, جب میرا دھیان نماز کی طرف لگنے لگے گا تب میں پڑھوں گا. جب مجھے خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا تب میں پڑھوں گا. اس کا مطلب اگر چھوٹا بچہ کہے گا جس دن مجھے چلنے کی طاقت ہو جائے گی تب میں کھڑا ہوں گا, تب تک میں کھڑا نہیں ہوگا, پھر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اس بچے کو تو کھڑا ہونا ہے, پھر گرنا ہے, پھر کھڑا ہوگا, ایک قدم چلے گا پھر گرے گا, دو چار قدم چلے گا پھر گرے گا, اس میں بیچ میں روئے گا پھر کھڑا ہوگا. تو جتنی مرتبہ یہ کھڑا ہوگا گرے گا تو آگے چل کر پھر یہ چل پائے گا. اگر وہ سوچے گا جس دن میں کھڑا ہونے کی طاقت ہے تو اس دن میں جتنا چلنے کی طاقت ہو اس دن میں کھڑا ہوگا تو یہ اڑا ہی نہیں ہوگا. پرندے کے لیے اڑنا ہے, اس اڑنے سے پہلے اس کو جھٹکے لگنے ہیں, جو ہی پرندہ اڑے گا تو نیچے زمین پہ گرے گا. اب گھنٹہ بھر وہیں پڑا رہے گا, دو گھنٹے پڑا رہے گا, اس کے بعد پھر اٹھے گا, پھر پر پھیلائے گا, پھر اڑے گا تو تھوڑا اور آگے چلے گا. اور چڑیا آ کر اس کو پھر اپنے پر سے یوں مارے گی چلو اڑو, وہ پرندے کا بچہ اڑ کر کے پھر اور آگے پھینک گرے گا. آگے گرنے کے بعد پھر وہ چڑیا یا اس کی جو ماں ہوگی وہ آ کر اس کو پھر یوں چھیڑے گی پر سے, اور چھیڑ کر کے اڑ کر کے جائے گی, وہ دکھا رہی ہوگی, اسے دکھاتی ہے کیوں اڑنا چاہیے. اس کے بعد پھر اڑ کر کے راؤنڈ لگا کر آئے گی, دیکھیے جو بچہ کس حال میں ہے. کبھی ایسا ہوگا وہ بچہ اڑتے اڑتے گرا, اس کے پاس ٹوٹ گئے, تانے ٹوٹ گئے تو مر گیا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں, وہ آہستہ سے زمین پر گرے گا, بہرحال بار بار گرے گا, اس کا پھر اڑنے والا پرندہ بنتا ہے, اور پھر حالت اس کی ہوتی ہے ایک پتہ اڑتا ہے تو نگاہوں میں کہیں نہیں آتا. اب اگر وہ سوچے گا میں چونکہ گر رہا ہوں اس لیے میں فی الحال نہیں اڑوں گا, تو پھر وہ اڑ ہی نہیں سکے گا. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچیں گے جب نماز کی طرف پورا دھیان آنے لگے گا تب میں شروع کروں گا, تو وہ نماز ہی نہیں بن سکے گا. دردی اگر یہ کہے گا جس دن میں دردی بن جاؤں گا اس دن ہاتھ میں مشین پکڑوں گا اور اس دن ہاتھ میں کینچی پکڑوں گا, تو دردی نہیں بن سکے گا. تو دردی بننے پرانے زمانے میں سائیکل سکھاتے تھے, سائیکل سیکھنے کے لیے تو آپ کو گھٹنوں کی چوٹیں اور گرنا پہنا ہے, اور جتنی مرتبہ گریں گے اتنی جلدی آپ سائیکل چلانا سیکھیں گے. ڈرائیور بننے کے لیے تو ایکسیڈنٹ کچھ نہ کچھ کرنے ہی ہیں, اور اس کے بعد یہ آپ ڈرائیور بن سکیں گے. اب اگر کہے گا کیونکہ مجھے ڈر ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لہٰذا میں بیٹھوں گا اس ٹریک پر, تو بن ہی نہیں سکے. اسی طرح سے نمازی ہونے کا معاملہ. اس کے بعد پھر قرآن کریم نے یہ کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ایک ایسی چیز ہے کہ برائیوں سے آدمی کو روک دیتی ہے. یہ کون سی نماز ہے جو نماز برائیوں سے روک دیتی ہے؟ یہی نماز ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے. یہی وہ نماز ہے جو برائیوں سے روک دیتی ہے. مگر آپ نام میں ایسے جیسے نماز ہم نے پڑھی, جتنے شوق کے ساتھ, جتنے جذبے کے ساتھ, جتنی توجہ کے ساتھ, جتنی فکر کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا چاہیے تھا, وہ ساری چیزیں کیونکہ نہیں ہیں, اس لیے یہ نماز ویسی جاندار نہیں بن پا رہی ہے کہ ہم کو برائیوں سے روک سکے. ایک وجہ. دوسری وجہ, برائیوں کا سیلاب جب زیادہ ہو تو ادھر سے یہ نماز ان کا مقابلہ کر نہیں پاتی. جب معاشرے میں برائیوں کی مقدار کم ہو جہاں سے نماز ان کا مقابلہ کر پائے گی, لیکن جب معاشرے میں چاروں طرف سے برائیوں کا سیلاب زیادہ ہو تو یہاں سے یہ نماز اس کو روک نہیں پاتی ہے, اور طویل عرصے تک اس کو نمازی بنے رہنا ہے, تب اس کے اثرات اس کی زندگی پر آ جائیں گے, جلدی آنے والے نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ صاحب نماز ادائی سے روک سنا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ چند صحابی آئے, کہ یا رسول اللہ وہ فلانا صحابی ہے وہ نماز تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں مگر وہ بار بار چوریاں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا نماز پڑھتے ہیں جی کبھی نہیں چھوڑتے, بالکل کبھی نہیں چھوڑتے. حضور نے فرمایا انتظار کرو کچھ دن بعد چوری چھوڑ دیں, تاکہ کچھ دن گزر گئے تو انہیں وہ بڑا کم ہو. معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اثرات ہیں, لیکن وہ نماز کے اثرات اس کے لیے چند باتیں جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد وہ اثرات ہوں گے. نمبر ایک, بہت اہتمام سے وضو کرنا. اہتمام سے وضو کرنا اور بے اہتمامی سے وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جلدی جلدی آئے یوں کیا جلدی جلدی آ کر کے نماز وضو بیچ میں کرنا, نمازی کے دوران یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس میں, یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم ہے بہت اہتمام کے ساتھ ہم نے شوق سے ہاتھ دھوئے, پھر وہ دعا پڑھی جو وضو کے ساتھ میں پڑھنی ہوتی ہے, پھر ہم نے کلی کی, پھر وہ دعا پڑھی جو کلی کے شروع میں, پھر ہمیں چہرہ دھویا اور وہ دعا پڑھی جو چہرہ دھونے کے لیے کرنی ہوتی ہے, یہاں تک کہ ایک عضو کو دھوتے رہے اور ساری دعائیں پڑھتے رہے, اور ساری دعائیں پڑھنے کے بعد پھر عضو فارغ ہو گئے تو کلمہ طیبہ باقاعدہ پڑھا, اور اس کے بعد پھر آ کر کے کھڑے ہو کر پہلے اپنی تمام خیرات کو نماز کی طرف لایا, اور پھر اچھی طرح سے کپڑوں کو سیٹ کیا, اور سیٹ کرنے کے بعد پھر ٹوپی ٹھیک کی, کپڑے اچھی طرح سے کیے, اور اس کے بعد پھر تمام خیالات کو پہلے ذہن میں اتار دیا اور ارادہ کیا کہ میں پوری توجہ سے نماز پڑھوں گا, اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کیا اور بہت شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور سلام پھرنے تک یہی حالت رہی. اس نماز اور اس نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ کہیں گے صاحب ہم کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا. ہاں واقعی محسوس نہیں ہوتا. محسوس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو محسوس ہونے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیسٹ بگڑا ہوا ہے, ہمارا ذائقہ بگڑا ہوا ہے. ذائقہ بگڑا ہونے کی مثال میں عرض کرتا ہوں, پرانے زمانے میں جب کسی انسان کو سانپ کاٹتا تھا تو اس آدمی کے بارے میں یہ دیکھنا ہوتا تھا زہر کا اثر ہو گیا ہے یا نہیں. اب اس وقت آج زمانے میں قسم قسم کے ٹیسٹ کراتے ہوں گے ڈاکٹر, اس کے بعد پتا چلتا تھا زہر کا اثر ہوا یا نہیں. اس وقت کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اس کو چینی یا شہد منہ میں ڈالو. شہد منہ میں ڈالتے تھے, اسے کہتے تھے کیسا لگتا ہے؟ وہ کہتا تھا اس کو تو مزہ ہی نہیں. کہا پھر ڈال کے دیکھو. پھر شہد منہ میں ڈالتے دیکھا کیسا لگتا, کہہ رہا اس میں تو مزہ ہی نہیں. پھر کڑوی چیز اس کے منہ میں ڈالتے تھے, کہتا کیسا لگ رہا ہے؟ کہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اچھا کڑوی چیز کو میٹھی لگ رہی ہے, اور میٹھی چیز کو کہہ رہا ہے یہ اچھی ہے ہی نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کے طرف مزاج ختم ہو گئے کیا؟ نہیں, تمہارا ذائقہ بگڑ گیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیم کا پتا, یہاں تو نیم ہوتا نہیں, نیم ایک درخت ہے اس کا پتا بہت کڑوا ہوتا ہے, اور ویسے پھل ول تو اس کا ہوتا نہیں, کڑ پتے بڑے کڑوے ہوتے ہیں, اس کی دوائیاں بھی بنتی ہیں. یہاں وہ ان کی ہمدرد والوں کے دوائی ہوتی ہے صافی پینے کی, بہت کڑوی ہوتی ہے, اس میں بھی نیم کے پتوں کا ہوا ہے. تو نیم کے پتے اس کو کہتے ہیں یہ چباؤ. جیسے ہمارے کشمیر میں ویر ہے, ایسے ہی گرم علاقوں میں نیم کا درخت گھروں میں ہوا کرتا ہے, تو نیم کے پتے اس کے منہ میں ڈالتے تھے کڑوے پتے. جہاں اس جیسی کڑوی چیز پہچان ہے, لیکن کیا کریں گے, شہر کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ساری چیزوں کو. کشمن ایک بالکل خود رو گھاس ہے, لیکن بے انتہا زیادہ موٹی اور بہت زیادہ کڑوی. پرانے زمانے میں لوگ پلاتے بھی تھے اس کو, کوٹ کوٹ کر کے اس کا رس نکال کر کے پلاتے تھے, یہاں جگہ جگہ وہ. لیکن ہم لوگ کیونکہ جانتے ہیں تو کشمن پرانے سب میں بڑی اہتمام کے ساتھ استعمال ہونے والی چیز ہے, اور وہ جیسی وہ کڑوی. تو یہ کڑوی چیز اس سانپ کاٹے ہوئے انسان کو کھلائی گئی, اس نے کہا یہ تو کڑوی نہیں لگ رہی. تو ہم کہیں کے ساتھ اس کو زہر کا اثر ہو گیا ہے, میٹھی چیز کو کڑوی لگ رہی ہے, کڑوی چیز کو میٹھی لگ رہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہمارا ذائقہ چونکہ گڑا ہوا ہے, اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے. اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد اچھی طرح سے دو رکعت نماز پڑھنے کے اثرات ہم پر کیا پڑیں گے, اور جلدی جلدی وضو کر کے جلدی جلدی دو رکعت نماز پڑھی, اس کے اثرات کو کیا فرق کیوں ہوگا؟ میں اس کو تھوڑا سا دوسرے لفظوں میں عرض کرتا ہوں. اگر آپ نے اچھی طرح سے نہایا اور اچھی طرح سے کپڑے پہنے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ میں اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہوں. اور اگر دو چار دن سے آپ نے نہایا نہیں اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, منہ بھی اچھی طرح سے نہیں دھویا, تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ شکست ایسی محسوس کرتا ہوں. بس یہ ہے وہ فرق. ٹھیک اسی طرح سے جب اچھی طرح سے نماز وضو کریں گے اور اچھی طرح سے نماز پڑھیں گے تو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, دراصل وہ روحانی فرحت حاصل ہوتی ہے. اور جب جلدی جلدی کریں گے تو یہ, جب نماز کو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ نماز آہستہ آہستہ جاندار بنتی ہے, اور جاندار بننے کے بعد ان کو مقابلہ کر پاتی ہے. بس ایسے معاملے آپ جیسے درخت, کہ درخت جب شروع ہو جاتا ہے تو ایک وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تیز ہوا آ گئی تو گر گیا، زیادہ سخت دھوپ لگ گئی تو خشک ہو گیا، زیادہ تیز بارش آ گئی تو ٹوٹ ہی گیا، جانور وہاں سے گزر گیا اس کا ٹانگ پاؤں لگ گیا تو ٹوٹ ہی گیا۔ لیکن یہ درخت اگر گرم ہوا کا بھی اس نے مقابلہ کر لیا آہستہ آہستہ، دھوپ کو بھی سہ لیا، بارش کو بھی سہ لیا، اور آہستہ آہستہ موٹا ہوا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو بعد میں جانور ٹکرا جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور دھوپ کتنی نکل آئے تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہوا کتنی چلے تو اس کو جھکائے گی پھر وہ واپس آ جائے گا، کیونکہ وہ اسٹرانگ مضبوط ہو گیا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جو نماز مضبوط جب ہو جاتی ہے تو مضبوط آنے کے بعد پھر گناہوں کے تن کے اس کو ٹکرا گرا نہیں پاتے ہیں، اس وقت اس کے سامنے گناہ تن کے ہو جاتے ہیں، لیکن جب بیچاری یہ خود ہی تنگا ہوگی تو گناہ اس کے لیے پتھر بن کر جاتا ہے اور اس کو لوٹا دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔ سورت پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک آدمی اٹک گیا، کیونکہ آگے یاد نہیں آ رہا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، یہ جو اٹک گیا، اٹکنے کے بعد سوال یہ ہے اگلا دوسری سورت اس نے کتنی دیر بعد شروع کی، کتنی دیر کے بعد، اگر تین سبحان رب العظیم سے زیادہ وقت گزر گیا اور پھر اگلی سورت اس نے شروع کی، کیونکہ اتنا وقفہ بیچ میں گزر گیا، اس وقفے کی وجہ سے اس نماز کے اندر ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا، اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے سجدہ تو کرنا پڑتا ہے، اور اگر اتنا وقفہ نہیں گزرا ہے، اس سے کم کم وقفے میں آپ نے دوسری کوئی سورت شروع کر دی تو سجدہ تو لازم ہے۔ ویسے یہ سمجھنا ہے مجھے کیا کہنا چاہتا ہوں، ہاں لیکن اس میں زبان ہے،
ہاں
نہیں کراہت تو نماز میں نہیں ہوگی، لیکن یہ جو خیالات ادھر ادھر کیا ہے، اب آپ ان خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور بلا میں شہر آواز دل ہی دل میں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں،
ہاں
بالکل، ہاں ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد ایک چیز اور خیالات کے سلسلے میں ایک چیز اور ہے، جب دل میں نماز کے دوران ادھر ادھر کا خیال آ گیا یا عام زندگی میں برا خیال آ گیا، اس برا خیال آنے پر آپ کو خوشی ہے یا افسوس، یہ ہے سوال۔ فرض کیجیے نوجوان کے دل میں کسی نامحرم خاتون کا خیال آیا، اس نامحرم خاتون کے خیال آنے پر دل میں خوشی ہوئی یا افسوس، یہ ہے سوال۔ اگر دل میں اس کے خیال آنے پر خوشی ہوئی یا نماز کے دوران ادھر ادھر کا خیال گیا، نماز پھر اللہ اکبر نماز پڑھا پھر خیال آیا مجھے بیچ میں مجھے ایک اور خیال آیا، یہ خیال آنا بھی خدا کی نعمت ہے، لیکن یہ خیال جب غلط راستے پر لے جاتا ہے تب یہ نعمت ہے، خیال خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو انسانی زندگی تباہیوں کا شکار ہو جائے۔ میں کتنا بتاتا ہوں، آپ گھر سے چلے، گھر والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہنے لگا نماز پڑھنے، کٹی کے بہن سے روٹیاں بھی لے کے آنا، ٹھیک، اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے وہ جو دل میں خیال بیٹھا ہوا ہے مجھے روٹیاں بھی لے جانی ہیں، اگر وہ خیال نکل گیا تو گھر جائیں گے کھا دیا پہنچ جائیں، ٹھیک، آپ کھڑے ہیں، گھر والوں نے کہا جلدی جاؤ روٹیاں لے آؤ گھر میں مہمان ہیں، آپ نکلے سڑک پر آپ کو دوست مل گیا، یہ دوست مل گیا ہے ٹھیک تھا بخیر، بار بار کو خیال آ رہا مجھے جلدی ہے روٹیاں لے جانی ہیں، اب اگر وہ خیال نہیں آئے گا تو آپ کھڑے رہ جائیں گے، وہ وہیں رہ جائیں گے۔ اور زیادہ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، اس گاڑی چلانے میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ایک خیال آپ کا رہتا ہے پیچھے سے کون آ رہا ہے، دوسرا خیال آپ کا آگے کون آ رہا ہے، تیسرا خیال یہ بھی رہتا ہے آپ کی گاڑی میں بیٹھا کون ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہیں گے، اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، ادھر بھی خیال ہے، پیچھے سے کون آ رہا ہے, کون ہارن بجا رہا ہے اس کی طرف بھی خیال جا رہا ہے, آگے سے کس کو ٹائر دینا ہے اس کی طرف بھی خیال جا رہا ہے, اور ان سارے خیالات کے ساتھ مرکزی خیال آپ کا گاڑی پر ہے. تو کتنے سارے خیال بے وقت کام کر رہے ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے گا تو خراب ہو جائیں گے. کیوں؟ اگر آپ ایک بھی خیال میں چھوٹ گیا تو گاڑی میں جو بیٹھا تھا وہ کیا ہے, ایجنٹ کافی کر وہ پریشان. اگر خیال ادھر چلا گیا پیچھے خیال نہیں رہا تو پیچھے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اچھا پیچھے کی طرف خیال رہا آگے والے کا خیال ہے بس آگے کا ٹکرا جائے, اور اگر آگے بھی خیال ہے پیچھے بھی خیال ہے اس کے ساتھ بھی خیال ہے مگر گاڑی پر خیال نہیں ہے تو انکنٹرول ہو جائے گا. بے ادب کے سارے خیال انسان استعمال کرتا رہتا ہے, یہ خیالات وہ خدا کی نعمت ہے. لیکن یہ خیالات جب بھٹکا دیتے ہیں تب یہ ہے مصیبت. بالکل جوانی خدا کی نعمت ہے, لیکن یہ جوانی جب غلط راستے پہ جائے گی تو وہی خرابی ہے. پیسہ خدا کی نعمت ہے, اس پیسے کا استعمال جب غلط ہوگا تو وہی مصیبت. حسن خدا کی نعمت ہے, لیکن جب حسن کو استعمال کرے گا غلط استعمالی کے لیے وہی نعمت. علم خدا کی نعمت ہے, لیکن اس علم کو جب استعمال کرے گا روب قائم کرنے کے لیے تکبر کے لیے تو یہ مصیبت ہے, یہ نعمت نہیں. اولاد خدا کی نعمت ہے, لیکن اولاد کو جب آدمی فخر کرے گا بگاڑنے لگے گا کوئی نہیں ہوتی. چیز اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہمیں چھوڑی نعمت بھی ہے زحمت بھی. آپ اس کو استعمال کریں گے ٹھیک جگہ تو بہت اچھا, آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو غلط. آگے تو خیالات, یہ جو خیال آیا اس خیال آنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو خوشی ہوئی یا افسوس, یہ ہے سوال. اگر ہمیں افسوس ہو رہا ہے تو یہ خیال آنے کے بعد افسوس ہونا یہ ایمان کیا ہے. دل میں برا خیال آیا اور ساتھ میں جی چاہتا ہے یہ خیال نہیں آنا چاہیے تو یہ ایمان کی علامت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دل میں کبھی ایسے ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ظاہر کر دیں تو آپ کہیں گے تم تو کافر ہو. مثلا دل میں خیال ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں. زندگی میں ایک مرحلہ ایسا ضرور آئے گا جب اس سے آپ گزریں گے. اچھا خیال آئے گا, اچھا یہ زمین کس نے بنائی, خدا نے. انسان کس نے بنایا, خدا نے. پھر اچھا خدا کو کس نے بنایا, تو یہ خیال ہے. اس طرح کا کبھی بہت ہی برا خیال حضور کے بارے میں بھی آ سکتا ہے. مثلا پتہ نہیں یہ حضور نبی تھے بھی یا نہیں, آسان کہنا استغفرنا, لیکن پھر خیال آئے, پھر جانا ہے یہ خیال نہیں آنا چاہیے لیکن آ رہا ہے. جواب آئے گا اس خیال کے آنے پر آپ کو خوشی ہے کہ افسوس. جواب ہے افسوس ہے, خوشی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں نہ آئے. یہی وہ خیال ہے. صحابہ نے اب کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ اگر ہم کو ظاہر کریں گے تو آپ کہیں گے تم کافر ہو. تو سب ہمارے تم کا ایسے خیال آتے ہیں, صحابہ کا جی ہاں آتے ہیں. حضور فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. ایسا کیسے حضور فرمایا چور وہی آتا ہے جہاں مال ہو, لہذا جہاں کارخانہ ہے سارا برا ہے, یعنی جہاں کفر ہی کفر ہے وہاں خیال آئے تب بھی کفر, نہ آئے تب بھی ہے. اور جہاں کچھ سرمایہ ہے وہاں یہ خیالات کا اٹیک ہوتا ہے. تو یہ خیال ہوا ہے شیطان کی فوج ہے. سڑک کے کنارے پر نائی بال کاٹنے کے لیے بیٹھتا ہے, بہت بڑا شیشہ رکھتا ہے. اگر وہ اچھی طرح سے شیشے میں دیکھے گا تو سڑک سے گزرنے والی گاڑیاں بھی نظر آئیں گی, آدمی بھی نظر آئیں گے سب. لیکن اس کی ساری توجہ رہتی ہے وہ ساتھی کو جو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہے جس کی وہ کٹنگ کر رہا ہے, وہ ان کو نہیں دیکھتا کہ گزر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے کہیں گاؤں گاؤں میں آپ دیکھیں گے عورتیں جو ہیں وہ سروں پر پانی کی گاگری لے کر چلتی ہیں, گاگری لے کر وہ چلے گی. اب وہ یہ بھی دیکھتی آگے کون ہے, مجھے موڑ کہاں سے کرنا ہے, ساتھ میں کوئی دوسری عورت جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتی رہے گی. ٹھیک, لیکن مین توجہ اس کی رہے گی اپنی سر کی گاگرے پر ہی گرنی نہیں چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے یہ خیال ادھر ادھر جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں, وہ آتے رہیں گے چلتے رہیں گے, خدا کی فوج ہے گزر رہی ہے, ہماری مین توجہ اس طرح. اور اس کے بعد پھر اگر ادھر ادھر خیال پوری طرح چلا گیا اور ہمیں افسوس ہے, یہ افسوس جو ہے یہی ایمان کی علامت ہے. اور اس کے بعد پھر گھبرانے کی بات ہے. برا خیال دل میں آیا اور ساتھ میں جی چاہتا ہے یہ برا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے, یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر برا خیال دل میں آیا اور مزہ آیا اور مزہ اٹھانے کے ساتھ ہے کہ بار بار اس کو سوچ رہے ہیں, یہ خطرے کی گھنٹی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آخر دعوات ہیں
الحمدللہ. اس صورت حال میں، اس صورت حال میں نے بتایا نا، بہتر حال یہ ہے کہ اس صورت کو چھوڑ دیں اور دوسری باری کو اس صورت پڑھنے، وہ آسان حال ہے.